نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. جیسے کہ ہم 10 پوائنٹ لکھ چکے تھے کہ طالب علم کو کیسے ہونا چاہیے اور اسٹوڈینٹس کے اندر تقویٰ ہو تاکہ تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مزید علم سے نوازتا ہے انشاءاللہ. اور پھر جو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی دعا سکھائی تھی کہ کیا مانگنا ہے, تو علم مانگنے کے لیے کہا تھا. ساتواں پوائنٹ ہے کم عمری میں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, جتنی جلدی ہو سکے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جیسے جیسے عمر پختہ ہوتی جاتی ہے آبزرویشن بھی کم ہوتا ہے اور حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب مٹی نرم ہوتی ہے تو اس کو ہم جس شیپ میں چاہے مولڈ کر سکتے ہیں, تو بچپن میں کم عمری میں کوئی چیز اگر ذہن پر نقش ہو جائے تو وہ بہت دیر تک باقی رہتی ہے. تو لہٰذا جتنی جلدی جو وقت ملے اور یعنی جس وقت آپ کو سہولت مہیا ہو اور جیسے بھی حالت ہو, تو جتنی جلدی اگر کوشش کریں علم حاصل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. بہت زیادہ انتظار کرتے رہے جیسے بعض وقت ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ بلا وجہ ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں, تو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر آٹھواں پوائنٹ ہے علم کا کوئی اینڈ نہیں, اس کو ہمیشہ حاصل کرتے رہنا ہے. علم کا کوئی اینڈ نہیں, اس کو ہمیشہ حاصل کرتے رہنا ہے. جیسے کہ وہ اللہ کے رسول کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقل ربی زدنی علما, اس کو ہمیشہ حاصل کرتے رہنا چاہیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا ہے کہ اس وقت وہی نبی ہے وہاں پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان سے زیادہ بھی ہے کوئی جو علم جاننے والا ہے, اور اس کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے سفر کا آغاز کیا. تو علم ہمیشہ حاصل کیا جائے, علم کا کوئی اینڈ نہیں ہے اور مسلسل حاصل کرتے رہنا چاہیے. پھر نواں پوائنٹ ہے نوٹس لیتے رہنے چاہیے. نوٹس یعنی علم جب حاصل کر رہے ہوں, یہ کہہ رہے کہ اتنا فائدہ ہوتا ہے جب ہم خود اپنی کتابوں پر لکھے ذرا ذرا سے نوٹس لکھے لگتا ہے اتنی اچھی بات ہم نے لکھی تھی. جب تو نوٹس لینا بہت ضروری, آگے پڑھانے کے بہت زیادہ کام آتے ہیں, آپ کو پوری تیاری دوبارہ بھی کرنی پڑتی ہے. الحمدللہ جو محدثین کرام ہوتے تھے, حالانکہ وہ لوگ حدیث کی کتاب سامنے رکھ کر نہیں پڑھاتے تھے ماشاء اللہ, یعنی ان کا حافظ اتنا دیر تھا کہ ان کو تمام کی تمام احادیث یاد ہو جاتی تھی, لیکن جب ان کو ضرورت پڑتی دلیل کے طور پر, جیسے ایک محدث کے بارے میں آتا ہے ابو الزرع یا حاتم راضی, جو دو بہت مشہور گزرے ہیں حدیث حلف میں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو لائبریری تھی بہت بڑی لائبریری تھی, ان کی کتابیں سب اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھی کیونکہ اس زمانے میں تو پرنٹنگ پریس نہیں تھی. تو ایک دفعہ کسی بات پر بحث چڑھی تھی کچھ علماء میں, محدث ہی نہیں تھے سارے ان کے ہم اثر علماء, کہ فلاں فلاں حدیث میں یہ راوی ہے یا وہ راوی ہے, یا حدیث میں الفاظ جو آئے ہیں وہ الفاظ آئے ہیں. انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی وقت بھیجا اپنی لائبریری میں اور کہا کہ جاؤ فلاں بک شیلف میں, فلاں جو شیلف ہے اس میں لیفٹ سائڈ میں تیسرے نمبر پر فلاں کتاب رکھی ہے, اور پیج کھولنا, پیج صفحہ نمبر بتایا اور کہا کہ اس کے رائٹ سائڈ میں نیچے کے سائڈ میں حدیث لکھی ہے. جب ان کے اسٹوڈنٹ گئے اور وہ حدیث اسی شیلف میں ملی جو نمبر انہوں نے بتایا تھا, اور تھرڈ نمبر پر ملی اور جو صفحہ تھا اس میں وہیں صحیح میں وہ حدیث لکھی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ میں نے آج سے 10 سال پہلے یہ حدیث لکھی تھی اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کہانی کی. سبحان اللہ, آپ دیکھیے مطلب جتنا پڑھو نا تدوین حدیث کی طرف سے جتنا پڑھو سچ میں عقل حیران ہو جاتی ہے, دنگ ہو جاتی ہے عقل کہ کیسے کیسے ان کا حافظ تھا ماشاء اللہ. تو جو لکھے نوٹس ہوتے ہیں وہ بہت کام میں آتے ہیں, حدیث کے الفاظ آتے ہیں تو مختصر جملہ ہے حدیث کا قید العلم, علم کو قید کر لو یا ٹریک کر لو. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ علم کو جب تم علم حاصل کرو تو اس کو لکھ لیا کرو, یا آپ نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کام لو, ٹھیک ہے یعنی اپنا ہاتھ استعمال کرو. تو قید العلم کا لفظ آتا ہے حدیث میں ہم کو, جس میں کہا گیا کہ علم کو قید کر لو یا علم کو ٹریپ کر لو یا علم کو محفوظ کر لو. اور عربی کا ایک جملہ ہے بہت مشہور, لکھنے آپ لوگ, العلم سید سواد سے, العلم سید و کتاب ہو قید. علم حاصل کرنا ایک طرف سے کیا ہے, شکار کرنا ہے یعنی ہنٹنگ ہے, اور اس کو کیپچر کرنا یعنی لکھنا, اس کو باندھ کر رکھنا ہے. العلم سعید سواد سے, سواد سید شکار کو کہتے ہیں, العلم سعید و کتاب ہو قید. تو یہ ایکچولی مثال دی گئی کہ علم حاصل کرنا ایکچولی ایک شکار کرنا, جیسے ہنٹنگ کرتے ہیں نا, جب شکار کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں شکار کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو علم حاصل کرنا کہ آپ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں ایک شکاری کی طرح, تو آپ کی نظر ہوتی ہے علم پر بھی کہ میں یہاں سے لے لوں علم, میں وہاں سے لے لوں علم, اس طرح سے. اور اس کو محفوظ رکھنا، اس کو باندھ کر رکھنا. جب شکار کر لیتا ہے انسان تو کیا کرتے ہیں جانور کو، اس کو سیو کرتے ہیں، اس کو باندھتے ہیں، رسی سے باندھتے ہیں. تو پھر اس کو قید کرنا، اس کو باندھ کر رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا کیا ہو گیا؟ لکھنا. تو اس لیے جملہ کہا گیا ہے. اور نوٹس ہمیشہ بہت کام میں آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، جب ان کے پاس لوگ احادیث سیکھنے کے لیے آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اور عبداللہ دونوں ہم حدیث اللہ کے رسول سے سنا کرتے تھے، لیکن عبداللہ لکھ لیا کرتا تھا، لہٰذا ان کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہو گئی تھی اور میں لکھا نہیں کرتا تھا. بعد میں ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حدیثیں لکھی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کی زندگی میں زیادہ حدیثیں ایکچولی عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس جمع ہو گئی تھی، کیونکہ وہ لکھتے تھے. ان کے صحیفے کا نام بھی انہوں نے رکھا تھا صحیفہ صادقہ. ٹھیک ہے، اور انہوں نے خود اللہ کے رسول کے سامنے بتایا تھا، لکھ کر اس کو پڑھ کر بھی سنایا تھا. وہ اتنے لکھنے میں منفرد تھے ماشاءاللہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی رائٹنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت فاسٹ ہوتے ہیں لکھنے میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا یعنی لکھنے کا انداز یا پھر ان کا ہر چیز ایک یونیک ہوتی ہے. تو وہ اتنے منفرد تھے کہ جب وہ نہیں لکھ رہے تھے کچھ بھی، تو اللہ کے رسول کو محسوس کیا تھا کہ اے عبداللہ تم تو لکھا کرتے تھے نا، تو کیا ہوا اب نہیں لکھتے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ شیخ نے منع کر دیا ہے، کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں. تب اللہ کے رسول فرمائے کہ فواللہ، کہ اللہ کی قسم اس زبان سے نہیں کچھ نہیں کرتا سوائے حق کے. تو پھر آپ نے کہا کہ اکتب یا عبداللہ، لکھا کرو یا عبداللہ. تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز لکھو. تو کہا کہ ہر چیز لکھا کرو. تو اللہ کے رسول نے خاص طور سے کچھ لوگوں کو تاکید کی تھی جو لکھنے میں ماہر تھے. تو اس طرح سے وہ لکھنے کی وجہ سے ان کے پاس حدیثیں زیادہ جمع ہو گئی تھیں، تو 1000 حدیثیں جمع تھی. امام ابن الجوزی کے بارے میں آتا ہے، امام ابن الجوزی الگ ہیں اور امام ابن القیم جوزی الگ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح پر صادقہ لکھا تھا. امام ابن الجوزی جو بہت مشہور ہیں، یہ بھی اسکالرس آف حدیث تھے، حدیثی کے اسکالر. تو ان کا جب انتقال ہوا تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ زیادہ چیزیں جمع نہیں کی. ان کے گھر میں دیکھا گیا تو کہا جاتا ہے کچھ استعمال کی چیزیں تھیں ہی نہیں. اور جب ایس وقت پر ایسا موقع آیا کہ ان کے اسٹوڈنٹس نے، جو ان کے حدیث کے اسٹوڈنٹس تھے، کہا کہ اب ان کی تدفین کرنا ہے، اور گھر میں کچھ انتظام نہیں تھا، نہ کچھ لکڑیاں تھیں چولہا جلانے کے لیے، پانی گرم کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں. تو ان کے جو تراشے تھے قلم کے، وہ جمع کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ کتابیں لکھی کہ خود اسکالرس حیران ہیں کہ اس ایج میں، اتنی ایج میں لوگ اتنی کتابیں نہیں لکھ سکتے. انہوں نے اتنی کتابیں لکھی. تو وہ اپنے تراشوں کو جمع کرتے تھے. اس زمانے میں قلم ہوتی تھی نا، آپ جانتے ہیں پینسل جو ہوتی ہے، تو جو پین سے لکھتے تھے ڈبو کر، تو وہ لکڑی کی اسٹک ہوتی تھی اصل میں، وہ تو اس کو تراشتے تھے. تو اس کے جو تراشے تھے وہ جمع کر کے رکھے تھے انہوں نے اپنے گھر میں، اور دوسرا کوئی زیادہ سامان نہیں تھا. تو جب ان کو کوئی چیز نہیں ملتی، انہوں نے انہیں تراشوں کو لیا، اس کو جلایا اور اس پر پانی گرم کیا. اور بعض روایت سے کچھ اور بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کو سیل کر کے اس سے بھی کچھ ان کا کفن وغیرہ خریدا. تو جب کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہوا، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی پینسل کے تراشوں کو بھی کتنا بابرکت بنا دیا. اور کیسے وہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ سامان بھی کچھ جمع نہیں کیا. ان کے گھر میں کہا جاتا ہے کتابیں یا لکھنے پڑھنے کا سامان ملا تھا، بس زیادہ اور کچھ سامان نہیں ملا. سبحان اللہ. تو یہ علماء اس طرح سے تھے کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی. اگر ہم سوچے، اگر ہم یہاں اپنا محاسبہ کریں، تو میں اور آپ، ہم نے کتنی کتابیں لکھی، ہماری کتنی عمر گزر گئی. اگر آج ہمارا انتقال ہوتا ہے تو کوئی ایک کتاب ہے ہمارے پیچھے، اس کو ہم صدقہ جاریہ کی طرف چھوڑ جائیں. تو کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ضرور کریں، اور یہ نہ سوچے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کو بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہیں الحمدللہ، تو لہٰذا کچھ نہ کچھ ضرور کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت میں جو لکھا ہوا ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل وہاں پر تولا جائے گا، ناپا جائے گا. تو ہمارا جو لکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ لکھنا بھی کیا ہوگا آخرت میں، فائدہ مند ہوگا. تو لہٰذا لکھنے کو، کی اہمیت کو جانیں، اور جو ہم لکھتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے کام آتا ہے. اور اگر آج ہم نے لکھا ہے تو بعد میں ہمارے آنے والی جو نسلیں ہو سکتا ہے ان کو ہمارے نوٹس کام میں آتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لاسٹ پوائنٹ ہے ٹیچر کا سلیکشن. یہ جو کتاب ہے، کنگ سعود یونیورسٹی کے ایک ٹیچر تھے، ان کی عربی کی کتاب سے یہ ٹرانسلیشن کیا گیا ہے انگلش میں، پھر انگلش سے کسی نے اس کو کچھ نوٹس اس کے اردو میں کیے ہیں. تو ان کی کتاب کہہ رہے تھے کہ ان کی عربی اتنی ٹف ہوتی تھی کہ سوال فوزان کے، تو وہ کہتے کہ ان کی عربی کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے سناتے تھے، ماشاء اللہ اتنی عربی ان کی گہری تھی. انہیں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو انہوں نے آخری پوائنٹ اس میں طالب علم کے لیے جو لکھا ہے وہ ہے کہ ٹیچر کے سلیکشن میں احتیاط کریں، کہ آپ کیسا ٹیچر منتخب کر رہے ہیں، کس سے آپ علم سیکھ رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے محمد ابن سیرین کا ایک جملہ کہا ہے. محمد ابن سیرین ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت مشہور تابعین میں سے گزرے ہیں. 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. حدیث کے اسکالر تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ علم تمہارا دین ہے، اس لیے دیکھ لو کس سے لے رہے ہو. علم تمہارا دین ہے، لہذا دیکھ لو تم کس سے لے رہے ہو، علم تمہارا دین ہے لہذا دیکھ لو تم کس سے لے رہے ہو۔ تو اچھے ٹیچر کا سلیکشن یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی ایسے استادوں سے علم لیا جائے جو آپ کو صحیح طور سے گائیڈ کرنے والے ہوں، صحیح علم دینے والے ہوں۔ ورنہ آج آپ خود دیکھ لیں، ابھی جیسے دو تین دن پہلے کسی ہماری کہیں میٹنگ تھی تو اس میں بات ہو رہی تھی کہ ان کی بہن کی بیٹی نے کہیں ایڈمیشن لیا، ایک مہینہ گئے اور واپس آ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ حفظ نہیں کر سکتے کیونکہ زیادہ حفظ کرنے سے جن آ جاتے ہیں۔ اب آپ سوچے کہ کیسے لوگ، اور باقاعدہ کلاس ہو رہی ہے، کئی لڑکیاں آ رہی ہیں کلاس میں، اس میں یہ کہہ رہے کہ کسی کو قرآن سے پیچھے کرنا ہوگا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ علم کن سے لے رہے ہیں، کون لوگ ہیں، اوتھینٹک ہیں نہیں ہیں، اور جن سے آپ علم لے رہے ہوں وہ خود اس کو فالو کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ٹیچر کا سلیکشن بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ علم کس سے لے رہے ہیں۔ اچھے ٹیچرس ہوں، اچھے استاد ہوں، اچھا ماحول ہو، اچھی کمپنیشن سیکھو، تو آپ دیکھیے انسان پھر کیا ہو جاتا ہے، بوسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اور مزید، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت رکھیے تو وہ اور مزید اس کی صلاحیتیں نکھر کر آ جاتی ہیں۔ لہٰذا علم ایسے لوگوں سے حاصل کرو جو اوتھینٹک ہوں، یہ صحیح عقیدے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس یہ سارے پوائنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، آج جو ہم حدیث پڑھیں گے الحمد للہ لکھا ہوا، صحیح ماشاء اللہ الحمد للہ اللہ کا شکر، ان شاء اللہ ان شاء اللہ صحیح ہے، اللہ کا شکر الحمد للہ۔ ٹھیک ہے، آج ہم باب پڑھیں گے، باب القراءتی والعرضی علی المحدث، شاگرد کو استاد کے ساتھ پڑھنا اور اس کو سنانا۔ اور یہ جو اس باب میں جو دو تین احادیث آئی ہیں، اس لیے امام بخاری اس لیے لائے ہیں کہ حدیث میں جب جس طریقے سے حدیث لی جاتی تھی، یہ جس طریقے سے حدیث بیان کی جاتی تھی، دو تین طریقے تھے، جیسے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات استاد حدیث پڑھ کر سناتا تھا کلاس میں، بعض اوقات استاد اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا تھا کہ تم حدیث پڑھ کر سناؤ، تو ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا اور باقی سب سنتے تھے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ استاد اپنی لکھی ہوئی حدیث، یعنی اس نے دیکھا کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو بہت زیادہ جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ٹرسٹیبل ہے کوئی اسٹوڈنٹ، تو استاد اپنی لکھی ہوئی حدیث کا مجموعہ لکھا، پورا کا پورا لکھا ہوا، اس اسٹوڈنٹ کے حوالے کر دیتا تھا اور اس پر اپنی سائن کر دیتے تھے کہ تم آگے جا کر اب یہ حدیث بیان کر سکتے ہو۔ تو یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ تو یہ تمام طریقے تھے۔ تو امام بخاری سبحان اللہ ان تمام طریقوں کو جو حدیث بیان کرنے کے طریقے تھے، اس کو انہوں نے حدیث سے ہی ثابت کیا ہے۔ اب آپ دیکھتے تھے کس طرح سے، ہم لوگ اردو ہی پڑھیں گے۔ امام حسن بصری اور سفیان ثوری اور مالک نے شاگرد کے پڑھنے کو جائز کہا ہے، اور بعض میں استاد کے سامنے پڑھنے کی دلیل زمام بن سالبہ کی حدیث سے لی ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم فرمایا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھا کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا ہی ٹھہرا۔ زمام نے پھر جا کر اپنی قوم سے بیان کیا تو انہوں نے اس کو جائز رکھا، اور امام مالک نے دستاویز سے دلیل جو قوم کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے، وہ کہتے کہ ہم کو فلاں شخص نے دستاویز پر گواہ کیا، پڑھنے والا پڑھ کر اس بات کو سناتا ہے، پھر کہتے ہیں مجھ کو فلاں نے پڑھایا۔ تو اس سے اس حدیث سے اس میں انہوں نے دو سے ایک ساتھ بیان کر دی ہیں کہ اگر کوئی آ کر آپ کے سامنے پڑھ کر سنا کہ میں استاد سے سن کر آیا ہوں تو بھی جائز ہے، اگر کوئی کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ کے سنا رہا ہے اور تمام اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، یعنی اس طرح کی حدیث بیان کرنا بھی جائز ہے، اور اگر استاد نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دی ہے حدیث تو اس حدیث کو بھی آگے بیان کرنا جائز ہے، تینوں طریقے جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کلاس میں استاد نے حدیث بیان کی تو یہ دلیل ابھی ہم حدیث سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، کلاس میں استاد نے حدیث بیان کی تو اس حدیث کو سارے اسٹوڈنٹس آگے بیان کر سکتے ہیں۔ اگر کلاس میں استاد نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ تم پڑھ کر سنا، تو اسٹوڈنٹ سے پڑھ کر سنا رہا ہے تو وہ حدیث بیان کرنا بھی صحیح ثابت ہے، یعنی اب باقی جتنے اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں اور انہیں کا ایک ساتھی پڑھ رہا ہے تو وہ اس حدیث کو تمام اسٹوڈنٹس بیان کر سکتے ہیں آگے۔ اور تیسرا، اگر استاد اپنی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب یا اپنی لکھی ہوئی حدیث کا کوئی کتاب، دو چار حدیثیں یا بہت ساری حدیثیں اپنے شاگرد کو دے دے، تو اس شاگرد کا اس حدیث کو آگے جا کر بیان کرنا بھی ثابت ہے، کیونکہ اس کو استاد نے پوری اجازت دی تھی سمجھو کہ تم مجھ سے یہ حدیث بیان کر سکتے ہو، کیونکہ انہوں نے اپنا پورا لکھا ہوا نسخہ اس کو دے دیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو اب حدیث سے دیکھتے ہیں، ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، ہم سے محمد بن حسن واقسی نے بیان کیا، کہا انہوں نے اوف سے، انہوں نے حسن بصری سے، انہوں نے کہا کہ عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں، اور ہم سے عبید اللہ بن موسی نے بیان کیا، انہوں نے سفیان ثوری سے سنا، وہ کہتے تھے جب کوئی شخص محدث کو حدیث پڑھ کر سنائے تو کچھ قباحت نہیں، اگر یوں کہہ کہ اس نے مجھ سے بیان کیا اور میں نے ابو عاصم سے سنا۔ وہ امام مالک اور سفیان ثوری کا قول بیان کرتے ہیں کہ عالم کو پڑھ کر سنانا اور عالم کا شاگردوں کے سامنے پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ اب اس میں دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو استاد ہے وہ شاگردوں کے سامنے پڑھ رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور سب کے سب شاگرد اس حدیث کو آگے بیان کر سکتے ہیں، اور اگر شاگرد پڑھ کر سنا رہے حدیث اور تمام شاگرد بھی سن رہے ہیں اور استاد بھی سن رہا ہے تو اس حدیث کو بھی پھر آگے سب لوگ بیان کر سکتے ہیں، دونوں طرح سے جائز اور درست ہے. اب اس کی مثال یہ لائے ہیں طویل حدیث ہے اور اسی حدیث کو ہم آگے بھی سیم حدیث آگے بھی بیان کی گئی ہے، تو اس سے ہم دوبارہ نہیں پڑھیں گے. یہی والی حدیث دیکھ لیجیے، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے سعید مقبری سے، انہوں نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر سے، انہوں نے انس بن مالک سے سنا کہ ایک بار ہم مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا. یہ پیچھے ہم نے سب سے پہلے حدیث میں جو زمام بن ثعلبہ جو پڑھا نا، وہی شخص ہے، یہ صحابی ہیں. اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا بھائی تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہے. تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں. وہ بولا میں آپ سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا، تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا. آپ نے فرمایا نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو. تب اس نے کہا کہ میں آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ. اللہم نام، ٹھیک ہے، یہ عربوں کا ایک محاورہ ہوا کرتا تھا، جو اگر کسی بات کو تصدیق کے طور پر ان کو کہنا ہوتا تھا وہ یہی جملہ کہتے تھے اللہم نام. پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کیا اللہ نے آپ کو رات دن میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ. اللہم نام کا جملہ آتا ہے، یعنی جو تم کہہ رہے ہو بالکل صحیح ہے، یعنی اس کی تصدیق اللہ وہ کہتے جا رہے اور آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو. پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان کے روزے رکھو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ. پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکات وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہم نعم. تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا، انہیں تحقیق کرنے کے لیے آیا ہوں. میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں، اور اس حدیث کو لیث کی طرح موسر علی بن عبدالحمید نے سلیمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، اور انہوں نے یہی مضمون اللہ کے رسول سے نقل، یعنی یہ حدیث کئی اور روایت سے بھی آتی ہے. اب یہاں پر اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بالکل نہیں کے برابر ہے، بلکہ زیادہ تر آپ نے ایک ہی جملہ کہا اللہم نام. پورا جو پورے جملے کس کے ہیں؟ زمام بن ثعلبہ کے رضی اللہ عنہ. تو اس حدیث سے امام بخاری اس عنوان کے تحت اس لیے لائے ہیں کہ وہ شخص پوری باتیں خود کہہ رہا ہے اور اللہ کے رسول صرف کیا کر رہا ہے، صرف تصدیق لے رہا ہے. تو جو اگر بعض وقت ایسا کہ شاگرد اگر جب حدیث پڑھ کر سناتا تھا استاد کو، تو وہ حدیث پڑھ کر سنانا بھی کیا ہوتا تھا، ایکچولی اس حدیث کی تصدیق ہوتی، یعنی جب استاد اس حدیث کو سن لیتا تھا تو مطلب استاد نے روکا نہیں اور وہ شاگرد نے حدیث پوری صحیح پڑھ کے سنا دیا، تو مطلب کیا ہوا، اپروول ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس حدیث سے امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر حدیث کوئی شاگرد بھی پڑھتا ہے پورے کلاس روم میں، تو اس حدیث کو دوسرے تمام شاگرد اس حدیث کو کہہ کر بیان کر سکتے ہیں کہ اخبرنا یا حدثنا، ہم سے یہ ہم کو یہ خبر دی گئی یا ہم کو یہ حدیث سنائی گئی یا سمعنا ہم نے سنا. ٹھیک ہے، یہ سمے اگر اکیلا شاگرد اور اکیلا استاد ہے تو سمے تو میں نے سنا اس طرح سے. تو اگر کلاس روم میں کوئی ایک شخص پڑھ کر سنائے اور وہ دوسرے پورے اسٹوڈنٹ اس حدیث کو آگے بیان کرے، حالانکہ میں نے استاد سے نہیں سنی، اسٹوڈنٹ سے سنی ہے حدیث، لیکن اب وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ حدیث سنی یا ہم کو یہ حدیث ملی، تو ایسا بیان کرنا جائز ہے. اور انہوں نے دلیل کہاں سنائے ہیں، یہی صحابی سے، زمام بن ثعلبہ سے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو انہوں نے بتایا نا کہ وہ بنو سعد بن بکر کے خاندان سے تھے اور وہاں سے وہ صرف تحقیق حال کے لیے آئے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول نے اپنا ایک میسنجر بھیج کر، یعنی ایک صحابی کو بھیج کر دین کی تبلیغ وہاں کر دی تھی، اور یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن تحقیق کرنے کے لیے آئے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تحقیق کرنا وہ بھی جائز ہے، ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ سب خود ہی بیان کرتے رہے، خود ہی بیان کرتے رہے، اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو، لیکن اللہ کے رسول کو صرف اتنا جملہ کہنا اللہم نام اللہم نام، یعنی ہاں صحیح ہے، تو یہ بھی کیا بن گئی، پھر حدیث بن گئی. تو یہ طریقہ بھی جائز ہے. تو یہاں پر امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ عرض و قرات کا یہ طریقہ معتبر ہے، یعنی اگر کوئی ایک شخص حدیث پڑھ کر سنا رہا ہے باقی سب لوگ سن رہے تو اس حدیث کو پھر آگے بیان کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہاں پر بہت سی دینی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ تصدیق کرتے رہے, اور پھر زمام اپنی قوم کے ہاں گئے اور انہوں نے اس بات کو وہاں دوبارہ جا کر پھر بیان کیا اور ان کی پوری کی پوری قوم ایمان لائی. پھر اس سے ایک اور بات سیکھنے کو ہم کو ملی اس حدیث سے کہ اس نے اپنا اونٹ پہلے مسجد کے دروازے پر باندھا. تو اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر علم سیکھنے کے لیے تو اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا اور سیدھا آ گئے. نہیں, بلکہ انہوں نے کیا کیا, پہلے ان کی سمجھداری کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے وہ سمجھدار تھے کہ پہلے اونٹ کی رسی باندھی اور اس کے بعد پھر پوچھنے کے لیے آئے. پھر دوسری ایک اور اہم بات سیکھنے کو ملتی ہے اس حدیث سے کہ انہوں نے جیسے فرائض کا پوچھا, یعنی نوافل کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرائض کی پابندی کر لے تب بھی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, اور نوافل فرائض کے تحت آتے ہیں, انڈر آتے ہیں. جو نوافل ہیں وہ فرائض کے تحت آتے ہیں, فرائض پہلے مین ہیں اس کے بعد میں نوافل آئیں گے. تو وہ اتنے عقلمند شخص تھے, یعنی وہ صحابی اتنے عقلمند تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ نوافل تو جو انسان جو خوشی سے کرے گا ہی کرے گا جب اس کو اللہ سے محبت ہوگی. تو انہوں نے صرف اس کے بارے میں پوچھا, فرائض کے بارے میں پوچھا. اور اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے. جو دوسری حدیث ہے, دوسری روایت ہے, اس میں حج کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے, جو اگلی والی حدیث ہے, یہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے, اس میں حج کا بھی ذکر ہے. تو تمام فرائض اس میں آ گئے. ٹھیک ہے, تو اگر انسان فرائض کی پابندی کر لے تو بھی اس کے لیے کافی ہے. اور یہاں پر جو اللہ کے رسول نے جو جملہ استعمال کیا اللہم نام, تو یہ عربوں کے یہاں پر ایک طرح سے بطور استعارہ کے استعمال ہوتا تھا یہ جملہ, یعنی کسی خبر کی تصدیق کے لیے یہ جملہ کہا جاتا تھا. یعنی کوئی چیز کا یقین کامل کروانا ہو تو اس صورت میں یہ جملہ کہا کرتے تھے. اور پھر ایک اور اہم بات, یعنی حدیث کی ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اعلی سند کے لیے, جیسے ہم کو معلوم ہے کہ جب امام بخاری نے سلاخیات کے لیے کیا کیا دور دراز, ان کو وہ حدیثیں مل گئی اپنے شہر میں یا اپنے آس پاس میں, لیکن پانچ سند سے ملی, چھ سند سے ملی, انہوں نے کیا کیا اس کو کم بیچ میں کم واسطے کرنے کے لیے کیا کیا, دور دراز گئے تاکہ وہ سلاخیت بخاری ان کے پاس آ جائے, سلاخیت آ جائے. تو یہاں پر ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے ان سے زمام بن سالبہ سے کہ ان کو خبر مل گئی تھی اسلام کی, ان کے پاس صحابی چلے گئے تھے, خبر دے دی تھی ان کو اسلام کی, لیکن انہوں نے واپس آ کر بیچ میں کم واسطہ ہو ڈائریکٹ کس سے سننا پسند کیا, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا اعلی سند کے لیے سفر کر کے آنا اور تصدیق کرنا خبر کی, یہ جائز ہے. تو یہ بھی ایک سیکھنے کو ملا. انہیں زیادہ واسطے اگر بیچ میں ہو تو کیا ہوتا ہے, بعض اوقات خبر تھوڑی سی اس کی اہمیت نہیں رہتی, کم واسطے بیچ میں ڈائریکٹ پوچھا جائے تو کیا ہو جاتا ہے, اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. پھر ایک اور جو آگے کی حدیث ہے, اس حدیث میں سیم وہی حدیث ہے, وہ زمام بن سالبہ کا یہاں پر, لیکن ان کا نام نہیں آیا ہے. لیکن اس حدیث میں ایک بات صرف ایکسٹرا بتائی گئی ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس میں شروع کا جملہ بتایا گیا ہے, پچھلی والی حدیث میں شروع کا جملہ نہیں تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ سوال کرنے سے گھبراتے تھے, ہم کو زیادہ سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا, لہٰذا ہم یہ چاہتے کہ کوئی دیہاتی آئے اور وہ سوال پوچھے تو ہم بھی دینی امور کے بارے میں جان لیں. تو چنانچہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد, ہمارے پاس آپ کا مبلغ آیا تھا, اس نے یہ اور یہ اور یہ خبر دی, میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اس میں شروع میں ایک جملہ زیادہ ہے جس میں صحابہ کرام یہ کہتے ہیں حدیث بیان کرتے وقت کہ ہم لوگوں کو سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا, اور ہم چاہتے تھے کہ کوئی بدوی عرب آئے یا کوئی ان نون پرسن آئے اور وہ سوالات کرے تاکہ ہم کو دینی امور کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں. تو اب سیم حدیث ہے وہ, لیکن صرف یہ ایک جملے کے لیے امام بخاری اس کو اگلے ملائے ہیں, اگلی حدیث ملائے ہیں, اور وہاں ایکسٹرا کتنی بات بتائی ہے. تو یہ ایکسٹرا بات سے یہاں امام بخاری کے نتیجہ خط کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ بتائیے. جو شروع کا ایک پیراگراف دو لائن ایکسٹرا ہے, اس سے کیا وہ بتانا چاہ رہے ہیں کیوں وہ حدیث کہلائے؟ ایک تو پہلے ادب کے لحاظ میں دیکھیں, وہ جب ان کو منع کر دیا گیا تھا سوالات کرنے سے تو پھر دیکھیں صحابہ کرام نہیں کرتے تھے سوالات. دوسری بالکل یعنی ان کا شوق ہم کو پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کا, کہ خود کو تو منع کر دیا گیا تھا لیکن ان کو دل میں خواہش کیا تھی کہ کوئی آئے پوچھے تو ہم کو بھی بات پتہ چل جائے. اور ہاں, تو اسی لیے ہم نے پہلے کہ جنت یعنی فرائض کا علم اگر حاصل کر لیا جائے تو بھی جنت الحمد للہ مل جائے گی, لیکن نوافل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہیں. تو اور ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام کو روک دیا گیا تھا. کیوں؟ غیر ضروری سوالات کرنے سے صحابہ اکرام کو روک دیا گیا تھا, کیونکہ اس سے کیا ہوتا تھا, جو ایک کنسنٹریشن ہے مجلس کا محفل کا وہ ختم ہو رہا تھا. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے حج کے بارے میں پوچھا اور بار بار پوچھے تھے اللہ کے رسول سے کہ اگر مطلب میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال فرض ہے, تو پھر ایک دفعہ ایک صحابی نے ایسے ہی ایرلیونٹ سوال کر لیا کہ جب اللہ کے رسول کچھ اچھی بتا رہے تھے, خبریں دے رہے تھے ایسی, تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کون ہے, ان کے والد کے بارے میں نہیں پتا تھا, تو اللہ کے رسول نے بتا دیا. پھر دوسرے نے بھی پوچھا کہ میرے والد کون ہے, تو تب اللہ کی رسول کا رنگ جو ہے غصے سے متغیر ہو گیا تھا. یعنی کیا اللہ کی رسول کا مقصد یہ تو نہیں تھا نا کہ آپ اس طرح کی ایسی بیکار کی باتیں بتاتے رہے, آپ تو بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے. تو لہٰذا اسی لیے یعنی علم کی مجلس کا ادب اور لحاظ قائم رکھا جائے, ارریلیونٹ سوالات, پرسنل سوالات, اس طرح کی چیزیں. آپ نے جیسے ہمیشہ کیا ہوتا ہے گروپ کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں باجی گروپ کا ٹائم زیادہ ہونا چاہیے, لیکن جتنا گروپ کا ٹائم زیادہ رکھو کیا ہوتا ہے, تمام خواتین آ کر اپنے پورے گھریلو کے سسنگ باجی کا ساتھ میں مہمان آ گئے تھے وہ ایسا ہو گیا اس طرح سے, یا پھر نیند لگ گئی ہے بچے بتا رہے ہیں پریشان, تو جتنا بھی ڈسکشن کریں گے تو خواتین پھر کیا کرتی ہیں بہک جاتی ہیں ذرا سا, وہ جو علمی گفتگو کی وجہ سے کیا ہونے لگتی ہے گھریلو گفتگو ہونے لگتی ہے. تو لہٰذا اسی لیے ایسے ریلیونٹ سوالات کرنے ہی دیے جائیں جس کی وجہ سے دوسروں کا بھی وقت ضائع ہو. اب بعض وقت گروپ میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ اچھے سے پڑھ کر آئے ہیں تو ان کا بھی ٹائم کیا ہوتا ہے ضائع جا رہا ہوتا ہے. تو ہم کو یہ ہم کو اتنا خود الحمد للہ اتنا کنٹرول کرتے آنے کی اگر جیسے کوئی ریلیونٹ سوالات کر رہا ہو فوراً کیا کریں اس کو اس کی طرف ڈائیورٹ کر دیں. تو یہ چیز ہم کو سیکھنے کو ملی. جی جی دیکھیے جب تک ان کے ساتھ شوق نہیں پیدا ہوتا, اگر آپ ان کے ساتھ شوق پیدا کریں گے بعد میں وہ خود بخود نوافل, مجھے سب سے زیادہ لگتا ہے تو عشاء کا لگتا ہے, کیونکہ واقعی میں دیکھیے کہ ہمارے پر یعنی ہم نے اپنے بچپن میں ہم نے ایک فیز وہ دیکھا جو ہمارا انڈیا کا تھا جہاں پر ہمارا بچپن سب گزرا سمجھے, پھر ایک دور ہم نے یہاں دیکھا, ابھی ہم اپنے بچوں کو اپنے سامنے پروان ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور ہم اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں. تو عشاء کی نماز سے زیادہ تر لوگ بھاگتے ہیں 17 رکعت کی وجہ سے. سچ میں وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پتہ نہیں ہم نے کیسے پڑھ لی, لیکن اب ہم دیکھتے کہ آج کے دور میں واقعی جو ہماری نوجوان نسل کا آنا بہت مشکل ہے 17 رکعت پڑھنا, کیونکہ ٹیمپٹیشن کی ساری اتنی ساری چیزیں بہت زیادہ. تو اگر وہ آج کے دور میں 9 رکعت ابھی ان کو 9 پر راضی کر, لیکن آپ ان کو بار بار یہ سمجھاتے رہے ٹھیک ہے اگر چھوڑتے ہیں نا تو ان کو ان کے کان پر بار ڈالتے رہے کہ سنت جو سنت موقع ہے اس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے بیٹا اس طرح سے. تو جب آپ احساس یا پھر محبت سے کر سکتے ہیں بیٹا اچھا ابھی آپ اتنا مصروف ہے نا ٹھیک ہے اب جب چھٹی کے دن آپ پوری نمازیں پڑھ لینا اس طرح سے, تو کوشش کریں اس طرح کی, کیونکہ سیل ہے نا حدیث اس لیے نہیں دی گئی ٹھیک ہے. اور یہ حدیث ویسے بھی یعنی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث جو ہے دوسری کتابوں میں دی گئی ہے, یہاں پر صرف وہ شروع کا جملہ اور آخر کا جملہ بتانے کے لیے لایا گیا. تو بس آپ اس کے تعلق سے اتنا پوائنٹ لکھ لیں, وہ میں نے پہلے ہی حدیث میں کہہ دیا نا کہ فرائض کا بھی اگر آپ نے علم حاصل کر لیا تو آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہے, اور دوسری بات یہ کہ علم کی مجلس کا آداب بتایا گیا کہ علم کی مجلسیں کیسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے. آگے دیکھیے مناولہ کا بیان اور اہل علم کا علمی باتیں لکھ کر دوسرے شہروں کی طرف بھیجنا. پہلی بات تو آپ مناولہ کیا ہوتا ہے وہ لکھ لیں. ابھی تک ہم کیا پڑھتے رہے حدثنا اخبرنا سمعنا یہ سب ہم پڑھتے رہے نا, یہ مناولہ ہے. محدثین کی زبان میں مناولہ اسے کہا جاتا ہے جس میں محدث اپنی خود کی حدیثیں لکھتا ہے, یعنی استاد سے سن کر حدیثیں لکھتا ہے, اور پھر جب وہ آگے پڑھاتا ہے تو اپنی لکھی ہوئی حدیث کو کسی شاگرد کے حوالے کر دیتا ہے. یعنی پہلے خود سیکھا, یعنی پہلے خود حدیث کا علم حاصل کیا, خود لکھا, پھر اپنی لکھی ہوئی احادیث کو کیا کیا اپنے شاگرد میں سے کسی کو دے دیا, اور ساتھ میں اجازت بھی دے دی کہ تم اس کو آگے بیان کر سکتے ہیں. تو یہ مناولہ ہوتا ہے اور یہ بھی جائز ہے. میں نے آپ کو بہت ہارڈ اردو میں نہیں لکھے, میں نے آپ کو آسان اردو میں لکھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اگر ایک محدث جس نے خود اپنا علم حاصل کیا تھا اپنی کتاب میں حدیثیں لکھی تھی اپنے استاد سے, اب آگے جا کر وہ خود پڑھاتا ہے حدیثیں, اور اپنے شاگردوں کو وہ پھر وہ اجازت دیتے کہ ٹھیک ہے یہ حدیثیں ہیں یہ تم لے لو, اور ان شاگردوں نے اس کی کلاس میں حدیثیں پڑھی ہی پوری, تو یہ اب اپنی لکھی ہوئی کتاب بھی دے دیتے جس میں اور ایکسٹرا حدیثیں بھی ہو سکتی ہیں, تو وہ اپنی لکھی ہوئی کتاب اپنے اس شاگرد کو دے دے تو یہ کرنا بھی جائز ہے, اجازت بھی وہ دے دے کہ ٹھیک ہے تم آگے جا کر بیان کر سکتے ہو, کیونکہ اس زمانے میں کتابیں ملنا اور لکھنا بہت مشکل کام تھا, کیونکہ ایک ایک کتاب لکھنے کے لیے آپ کو کچھ کتنا ٹائم لگتا ہوگا, پین ڈبونا انک میں لکھنا, اور صفحے اتنے موٹے موٹے ہوتے تھے اتنے. الحمد للہ آج ہمارے پاس جیسے پیپر ہے ویسے تو پیپر نہیں ہوتے تھے, بہت عجیب تھی اس زمانے کے پیپر بھی بہت موٹے تھے رف سے تھے. تو لہٰذا اپنی لکھی ہوئی کتاب دے دینا, اس کو یہاں پر امام بخاری نے ثابت کیا ہے. انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحف یعنی قرآن لکھوائے انہیں چاروں طرف بھیج دیا, اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یحییٰ بن سعید اور امام مالک کے نزدیک یہ کتابت جائز ہے, یعنی وہ سمجھتے ہیں. اور بعض اہل حجاز نے مناولہ پر اللہ کے رسول کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے, یعنی دلیل دی ہے کہ جس میں آپ نے امیر لشکر کے لیے خط لکھا تھا, پھر قاصد سے فرمایا تھا کہ جب تک تم فلاں فلاں جگہ نہ پہنچ جاؤ اس خط کو مت پڑھنا, پھر جب وہ جگہ پہنچ گئے تو اس نے خط کو لوگوں کے سامنے پڑھا اور جو آپ کا حکم تھا وہ انہیں بتلایا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی جگہ سے وہ دلیل لائے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ بیان کرے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے 7 کاپیز کروائے تھے نا، 7 کاپیز میں لکھوایا تھا قرآن قریشی طریقے پر، اور پھر آپ نے اس کو جگہ جگہ 7 بڑے بڑے جو اسٹیٹس میں بھیج دیا تھا، اور پھر اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو خط دیا، لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اور ان کو خط یہ کر کہا تھا کہ فلاں جگہ جا کر لشکر کے سامنے پڑھ کر سنانا، اس سے پہلے نہ کھولنا. تو یہ اس نے دلیل لائی ہے. اسماعیل بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن سعد نے صالح کے واسطے سے روایت کی، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے نقل کیا کہ ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائے. بحرین کے حاکم نے وہ خط کسرا جو شاہ ایران تھا اس کے پاس بھیج دیا. جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاپ کر ڈالا. راوی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر اللہ کے رسول نے اہل ایران کے لیے بدعا کی کہ وہ بھی چاپ شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اور یہ بات ہم کو حدیث سے پتہ چلتی ہے، کئی اور دوسری احادیث سے بھی، کہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس کی حکومت بھی ویسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اس حدیث کو لائے اگلی حدیث بھی دیکھ لیجیے، ساتھ میں ڈسکس کرتے ہیں. ہم سے ابو الحسن بن محمد بن مقاتل نے بیان کیا، ہم سے عبداللہ نے انہیں شعبہ نے قتادہ کو خبر دی، وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا، یہ لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، گویا آج بھی آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہے. صحابی بیان کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ انگوٹھی کو دیکھ رہے ہیں. شعبہ راوی حدیث کہتے کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ کس نے کہا کہ اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، انہوں نے جواب دیا انس رضی اللہ عنہ. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی اللہ کے رسول کا ایک خط لکھنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور کسی بادشاہ کے نام جب خط لکھا جاتا ہے تو صحابہ کرام نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ بغیر مہر کیا ہوا خط نہیں پڑھتے ہیں، سیل کیا ہوا خط پڑھتے ہیں وہ لوگ. تو پھر اللہ کے رسول اسپیشل اس کے لیے ایک انگوٹھی بنوائی چاندی کی، اس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھوایا تھا، اور وہ انگوٹھی بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ گم ہو گئی، کسی کے پاس تھی، وہ بعد میں کنویں میں گر گئی تو اس کے بعد پتہ نہیں چلا اس کا کہاں گئی. تو بہرحال تو اب یہاں پر یہ دونوں احادیث سے اور پیچھے جو امام بخاری لائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مناولہ ہے وہ جائز ہے، یعنی کسی کو اپنا لکھا ہوا دے سکتے ہیں آگے پڑھنے کی اجازت دے کر. جیسے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ تم یہ خط لے جاؤ اور کسرا کو خط دے دو پڑھنے کے لیے. دوسری دلیل کے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو خط دیا تھا کہ تم یہ فلاں جگہ پہنچ کر ہی لشکر کے سامنے خط پڑھ کر سنانا، تو لکھا ہوا کس کا تھا؟ اللہ کے رسول کا، لکھوایا تھا اللہ کے رسول کا تھا، اور پھر آپ نے دوسرے کو دیا کہ تم پڑھ کر سنانا. اسی طرح سے محدث کیا کر سکتا ہے؟ پھر اپنی لکھی ہوئی چیزیں دوسروں کو دے سکتا ہے تاکہ تم جا کر پڑھ کر سناؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مناولہ، یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے، اور ایسا حدیث میں ہوا کرتا تھا. تو جو کسرا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو کسرا اس وقت جو بادشاہ تھا کسرا، اور یہ الگ الگ لوگ ہوتے تھے، ان کا لقب کسرا تھا، تو خسرو پرویز اس کا نام تھا، اور اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، اس کا پیٹ چاک کر دیا تھا اس کے بیٹے نے. اور جب اس کی ڈیتھ ہونے لگی تو اس نے کیا کہ اس کے پاس جو دوائیوں کے پورے صندوق رکھے ہوئے تھے، اس نے دوائیوں کے صندوق پر ایک جو زہر کی بوٹل تھی، اس زہر کی بوٹل پر کچھ اور دوا کا نام لے دیا کہ جس سے طاقت پیدا ہوتی ہے. تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے اس کے باپ کا جو صندوق اٹھایا تو اس میں دیکھا کہ اس سے طاقت پیدا ہوتی ہے، تو اس نے وہ کھا لیا. تو اس کا بیٹا، وہ بھی اس کا نام شاید شیر لیا تھا، اس کا بیٹا بھی وہ زہر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. جب سے ان کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورا کا پورا ایران الحمدللہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا. تو اب یہ کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ جس طرح سے اس نے اللہ کے رسول کا خط پھاڑا تھا، یعنی اس نے اصل میں ایکچولی حقارت کی وجہ سے کہ اچھا یہ عرب، یہ بھلا کیسے، وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے. تو اللہ کے رسول نے اس طرح سے کہا تو ان کی پوری حکومت ہی ویسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. بہرحال ان تمام تینوں دلیلوں سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ امام بخاری جو لائے ہیں کس بنا پر لائے ہیں تینوں دلیل؟ جی بالکل، اپنا لکھا ہوا کسی کو دے بھی سکتے ہیں اور وہ پھر آگے جا کر بیان بھی کر سکتے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے. تو اس سے امام بخاری کی فقاہت پتہ چلتی ہے کہ وہ کیسے فقیہ تھے، اور ان کی قدر و قیمت کا تو ظاہر سی بات ہے، ہم چیپٹر ہی وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایکچولی ان کی فقاہت پتہ چلتی ہے کہ وہ دلیل کے لیے بھی کہاں سے لائے ہیں، وہ مناولہ کے لیے حدیث سے ہی ساری چیزیں لائے ہیں الحمد للہ. تو حدیث سے ہی ہم کو پتہ چلے کہ یہ ساری چیزیں کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، اور ایکچولی یہاں پر جو مین بات ہے وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ علم کی قدر و قیمت کا احساس پتہ چلتا ہے کہ علم کس طریقے سے لیا گیا اور کس طریقے سے آگے پہنچایا گیا، علم کس طریقے سے لیا گیا اور کس طریقے سے آگے پہنچایا گیا. اور یہ جو مناولہ ہے ایکچولی آپ اس کو اپنے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں تیار شدہ، کیونکہ بنا بنایا آپ کو مل جا رہے ہیں، نوٹس مل رہے ہیں. جی ہاں خود لکھنا نہیں پڑتا ہے بلکہ لکھا لکھایا مل جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں لکھنا بہت مشکل کام تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ یا عثمان رضی اللہ عنہ جب یہ خلیفہ تھے تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ بہت سارے مسائل جو زکوٰۃ کے تعلق سے یا کچھ اور نئے نئے جو مسائل آ رہے تھے تو ان کے حل لکھوا کر بھجوائے تھے شہروں میں، دوسرے شہر میں. صحابہ کرام فلاں فلاں شہر کی گورنر یا حاکم بنے، اب ان کو وہاں نیا ایک مسئلہ پیش آ گیا. تو اب یہ صحابہ کرام جو یہاں تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا، تمام صحابہ سے پوچھ کر، جو کمیٹی ہوا کرتی تھی مدینہ میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے، تو ان سے پوچھ کر کے یہ نیا مسئلہ آیا تھا اب کیا کریں. یہاں سے امیر المومنین جو ہے وہ مسائل کے حل لکھ کر بھجوایا کرتے تھے. اس سے بھی پھر کیا دلیل ملتی ہے کہ ایسا لکھ کر بھجوایا جا سکتا ہے، تو لکھی ہوئی چیز بھی آگے بھیجی جا سکتی ہے اس طرح سے. اور پھر علم کا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ علم کن کن طریقوں سے لیا گیا اور آگے پہنچایا گیا. آپ کو یاد ہوگا جب تفسیر میں ہم پڑھ رہے تھے تو جب ہم نے پڑھا تھا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فورتھ پارے میں، تو اس وقت ہم نے تنالو کا روٹ ورڈ اور اس سے جو ہمارے نام نکلتے ہیں سب پڑھا تھا، نائلہ تک ہمیں پہنچانے والی. تو یہ مناولہ وہی ایکچولی مناولہ جو اس سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. جو ہم لن تنال البر پڑھتے ہیں یا پھر لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، کہ نہیں پہنچتا تمہارا گوشت خون اللہ تعالیٰ کو بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو نالا ینالو نیل، یہ جو ہے پہنچنے سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مناولہ اپنی لکھی ہوئی چیز کسی کو پہنچانا یا کہیں بھیجنا پہنچانا اس طرح سے، ٹھیک ہے. اور وہ جو امیر تھے جن کو لشکر کا امیر بنا کر آپ نے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ خط سنا جا کر جگہ جا کر تم نے لشکر کو پڑھ کر سنانا، وہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ تھے لشکر کے امیر. اور پھر انہوں نے نخلہ پر وہ خط پڑھ کر سنایا تھا کہ اللہ کے رسول کو وہیں جا کر پڑھ کے سنانے کے لیے کہا تھا. تو یہ خط انہوں نے خود پڑھ کر سنایا، لکھا ہوا لکھوایا ہوا اللہ کے رسول کا تھا. تو اس سے بھی پھر یہ دلیل نکلی کہ اپنی لکھی ہوئی چیز کوئی اور دوسرا جا کر پڑھ کر سنا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ہوا، یہ سب طریقے جائز. آگے کی حدیث دیکھیے، وہ شخص جو مجلس کے آخر میں بیٹھ جائے اور وہ شخص درمیان میں جہاں جگہ دے کے بیٹھ جائے بشرطے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. ہم جو اسماعیل نے بیان کیا تھا، ہم سے مالک نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کے واسطے سے ذکر کیا، بے شک ابو مرہ مولا عقیل بن ابی طالب نے انہیں ابو واقف بیسی سے خبر دی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ تین آدمی وہاں آئے، ان میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا. راوی کہتے ہیں کہ پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مسجد میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا تمہیں تین آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ کو پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ دیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر علم کی مجلس، ایکچولی امام بخاری حدیث کو علم کی اہمیت کے ذمن میں لائے ہیں اور وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علم کی مجلس میں بیٹھنے کا آداب کیا ہونا چاہیے یا جو طالب علم ہے ان کے آداب کیا ہونا چاہیے، اگر لیٹ آتے ہیں تو ان کا کیا درجہ ہے. اس حدیث سے ہم کو ثابت ہوا، یہ حدیث سے ہم کو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جب علم کی مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی اپنے مرضی کی اور اپنے مطلب کی جگہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی کی یا ہم جہاں سمجھتے کہتے ہیں، یہ ہمارے جیسے مسجد میں بھی بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں، جیسے تراویح میں ہم لوگ جاتے ہیں، جب آپ نے دیکھا ہوگا کتنا بھی ان سے کہا کہ صف آگے بن نہیں رہی ہے، آگے آ جاؤ، تو وہ اپنی جگہ تو پنکھے کے نیچے ہے، جہاں ان کی چیئر رکھی تھی وہ وہیں بیٹھے ہوئے اٹھیں گے، اور اس کی وجہ سے آگے کی آدھی سب خالی ہوتی ہے، پیچھے کی آدھی سب بھری ہوتی ہے. تو اس سے یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ صف کے بارے میں کتنا کہا گیا ہے، کہ صف کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر تم نے صف برابر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی دراڑ ڈال دے گا، صفوں میں جگہ جگہ رکھی تو لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. پھر دوسری اہم بات ہم کو اس سے پتہ چلی کہ جو لیٹ آتا ہے وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے، جو لیٹ آتا ہے وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے. یہاں پر استحیاء کے دو مطلب بتائے گئے ہیں، جو کہا گیا نا کہ جو دوسرا شخص آیا اس کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا. یہاں پر استحیاء کے دو مطلب بتائے گئے ہیں، ایک مطلب ہے کہ اس نے علم حاصل کرنے سے درگزر کیا یا اس نے علم حاصل کرنے میں شرم محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو پھر علم اسی حساب سے دیا. ایک معنی یہ ہے، اس نے علم حاصل کرنے میں شرم محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو پھر علم اسی حساب سے دیا، یعنی کم کم علم دیا. اور دوسرا مطلب ہے کہ اس نے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور شرما شرمی کی وجہ سے پیچھے بیٹھ گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کیا, اسے معاف کر دیا. مطلب دونوں معنی ہو سکتے ہیں, دونوں معنی بتا دیے گئے. یہ محدثین نے اس کے ایکسپلینیشن دی ہے. سیکنڈ پوائنٹ, اس نے لیٹ آنے پر خود ہی شرمندگی محسوس کی اور جہاں جگہ ملی پیچھے ہی بیٹھ گیا. تو چونکہ اس نے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کیا. تو جس نے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی, اللہ تعالیٰ نے اس کو پناہ دی یعنی برکت دی. جو پہلے آیا تھا شخص, اس نے آگے, جس نے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو پناہ دی. مطلب وہ شخص تھا جس نے آگے بیچ میں گیپ دیکھا تو وہ گیپ کو فل کرنے کے لیے وہاں بیٹھ گیا تاکہ مجلس کے آداب برابر ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم میں برکت دی. دوسرے نے شرم محسوس کی تو اس کو بھی علم پھر اتنا ہی ملا جتنا اس نے حاصل کرنا چاہا. اور تیسرے جس نے اعراض برتا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض برتا, اللہ تعالیٰ نے اس سے منہ موڑ لیا. یہ اس سے تکبر کی وجہ سے, اس نے پہلے مجلس میں دیکھا کہ کہیں میرے لائق کوئی جگہ ہے بیٹھنے کی. جب اس کو اپنے لائق کوئی جگہ نہیں ملی بیٹھنے کی تو اس نے کیا کیا, واپس چلا گیا. یہ تینوں لوگوں سے, یہ تینوں جو ہم کو رویے ملتے ہیں, اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلے اس شخص کی بات کریں جس نے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پناہ دے دی. اور اس نے, یہ وہ شخص تھا جس نے مجلس کے گیپ کو فل کرنا چاہا اور آگے آ کر وہ بیٹھا. اس نے جو ہے گیپ کو فل کرنا چاہا. ٹھیک ہے, علم کی مجلس میں حیا کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے پڑھا تھا نا حیا محمود اور حیا مجموعہ, ہم نے پڑھا تھا. تو علم کی مجلس میں حیا کرنا پسندیدہ نہیں ہے, بلکہ علم کی مجلس میں کیا ہے, بس آپ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, آگے آ کر بیٹھیں. جو سب یعنی اگر جو اس سے ریلیٹڈ سوال ہے, جو آپ کے دین اور عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں اور جو آپ کو نہیں معلوم ہو پا رہے, جس کی وجہ سے آپ جس طرح کی طہارت کا انحصار ہے, تو وہ پوچھنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے. تو لہٰذا, اور یہ بھی نہ سوچے کہ آگے آ کر بیٹھیں گے, کچھ لوگ شرماتے ہیں نا آگے نہیں آتے ہیں. تو ایکچولی علم کی مجلس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے, آگے بیٹھنا بہت اچھا فائدہ مند ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پناہ لی تو یہاں پر آپ دیکھیں الفاظ کیا ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پناہ لی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آگے بیٹھنے والے تھے ان کا خاص, یعنی ایکچولی وہ زیادہ سیکھتے ہیں نا. اور ایکچولی آگے بیٹھنے سے فائدہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, سو نہیں سکتے آپ. تو اس وجہ سے آگے بیٹھنے سے بہت سارے فائدے ہیں. تو کوشش کیا کریں پھر, جب اگر جگہ مل جائے تو آگے بیٹھنے کی کوشش کریں, شرم محسوس نہ کریں. اور اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ گیپ ہے تو گیپ کو کیا کریں گے, آپ فل کر دیں گے. آپ دیکھیے اسی طرح سے جو سب, جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا. تراویح کی مثال لے لیں آپ, کہ بعض وقت ایسا تھا کہ ہم پہنچتے تو تھرڈ صف میں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن جیسی جماعت کھڑی ہوتی ہے پھر تو پھر وہ آگے جاتے ہیں تو جگہ پھر بن جاتی ہے, تو پھر الحمد للہ آگے کی صف میں ہم پہنچ جاتے ہیں. تو جو کوشش کرتا ہے وہی آگے جاتا ہے نا, جو کوشش نہیں کرتا اپنی جگہ کھڑا ہے وہ وہی کھڑا رہ جاتا ہے. تو لہٰذا آپ کو آگے کی صف میں جگہ مل گئی, آپ زیادہ اجر کے مستحق ہو سکتے ہیں. تو یہ علم کے معاملے میں ہمیں شرم حیا نہیں کرنی چاہیے, بلکہ جتنا آگے بڑھ کر ہم لے سکتے ہیں وہ لے لیں. یعنی جو محدثین حدیث دیا کرتے تھے اپنا جو لکھا ہوا ذخیرہ ہے حدیث کا, جو مناولہ کا بھی ہم نے پڑھا, تو وہ کس کو دے گا؟ استاد ظاہر سی بات ہے, جو بیسٹ اسٹوڈنٹ کلاس میں اسی کو دے گا. تو لہٰذا علم کے بارے میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے. پھر دوسرا جو ہم نے پڑھا, جس نے حیا کی اللہ نے جس کے ساتھ حیا کی, کیونکہ ایکچولی یہ ایسی حدیث ہے جو ہم سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے, اس کو ہم ہمارے خود کے ذہن کے پردے کھلنا چاہیے. ہم کو خود اس کے بارے میں آنا چاہیے کہ اس سے کیا ہمیں سیکھنے کو ملے گا اور کیا سیکھنے کو نہیں ملے گا. جی, اور دونوں معلوم ہو سکتے ہیں کہ اگر اس نے شرم محسوس کی تھی اس وجہ سے اگر کی تھی کہ وہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو درگزر کر دیا, یعنی اس کو پکڑ لیے کم از کم اس سے درگزر کر دیا. لیکن ایکچولی پھر اس کو جو لیٹ آنے کے نقصان تھے وہ اس کو اٹھانے پڑے. جی, نیت اچھی تھی. جی بالکل, ہاں, دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں. یہاں پر ایک اور جو اسکالرس کہتے ہیں کہ بہرحال علم کی مجلس میں لیٹ آنے کے نقصانات ہیں, اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے بھی ہمیشہ یہ لگتا ہے, ایک تو جو لیٹ آتے ہیں جو زیادہ غیر حاضر رہتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے اپنے علم حاصل کرنے میں. تو لیٹ آنے کے کیا نقصان؟ اب آپ کو دیکھیں ہمارے یہاں کے جب ہمارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچے لیٹ جائیں گے اسکول میں, کبھی ہم لیٹ بھیجتے ہیں, ہم کتنا 6:10 پہ بس آتی ہے اگر صبح, کتنی سردی کے دن ہیں, بعض اوقات تو 6 بجے بس آ جاتی ہے کہیں کہیں پر, لیکن ہم تیار کر کے باہر کھڑے کرتے ہیں بچوں کو کہ وہ بس والے, کیونکہ ہم کو معلوم بس والا انتظار نہیں کرے گا. تو اسکول کے لیے تو ہم اتنا زیادہ پریشان رہتے ہیں, لیکن جب دینی مجلس کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو لہٰذا لیٹ نہیں ہونا چاہیے, یعنی اس کا بھی اتنا ہی اہتمام کیا جائے جتنا کہ ہم اسکول کے لیے کرتے ہیں. اور وہ یہ تعلیم تو اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ اسکول کی تعلیم, بلکہ یہ تعلیم کیا ہے, زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس پر تو ہمارے آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے. دنیا کی تعلیم میں اگر ہم تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو گئے تو اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ کو کہیں دوزخ میں نہیں ڈالیں گے. لیکن یہ تعلیم میں اگر کچھ کمی زیادہ ہو گئی تو ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے ہم اللہ نہ کرے پیچھے رہ جائیں، تو اس سے اس کو زیادہ اہمیت دیں. پھر تیسرا ہے جس نے اعراض برتا، اس نے کس کی وجہ سے اعراض برتا تھا؟ تکبر کی وجہ سے اعراض برتا تھا، اور اس نے کیا سمجھا کہ میرے لائق کوئی جگہ نہیں ہے. ہم بھی بعض وقت کیا دیکھتے ہیں کہ اچھا ٹیک لگانے کے لیے جگہ ہو، اے سی سامنے ہو، اس طرح سے اگر ایسا دیکھ کر ہم جائیں گے ان کی مجلس میں تو کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کرتے، پھر اپنی مرضی کی جگہ تو ہم کو کبھی بھی نہیں مل سکتی. آپ دیکھیں اس سے جہاں جگہ ملے کیا کریں، بیٹھ جائیں، اس مجلس سے فائدہ اٹھا لیں. اور تکبر کی وجہ سے تو کبھی بھی ان کی مجلس کو ہم کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے ورسٹ چیز ہے سمجھے جو انسان میں ہوتی ہے. تو بہرحال ان کی مجلس کا احترام اور مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے. پھر اس میں آگے بیٹھنے کے جو فائدے بتائے گئے ہیں کہ توجہ سے بات سننے میں آتی ہے، پھر آپ کی حرکت سب کچھ استاد کی نظر میں ہوتی ہے تو انسان الرٹ ہوتا ہے، اور آگے بیٹھنے کی وجہ سے علم زیادہ مزید اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور تکبر سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے. پھر استاد کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کھڑا کر کے آپ پڑھ کر سناؤ، کہا جاتا ہے کہ لکھتے وقت جن لوگوں کی صفحہ پلٹنے کی آواز آتی تھی یا پین کی آواز آتی تھی کیونکہ پیپر کھلڈلا ہوتا تھا، تو ان لوگوں کی حدیثیں بھی لوگ لینے سے گریز کرتے تھے کہ انہوں نے لکھتے وقت سننے میں غلطی کی ہوگی، تو انہوں نے نقطے اگر بڑھا دیے تھے یا کم کر دیے تو ان کی تو حدیثیوں سے وہ یہ غلط راوی ہو گئے، اتنا احتیاط برتتے تھے. یہ ان کی مجلس کا آداب تھا. اور صحابہ کرام کی مجلس کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کیسے ہوتے تھے. میں عبداللہ بن زبیر کا پڑھ رہی تھی اس دن کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے حرم میں کہا جاتا ہے، تو کئی دفعہ کبوتر ان کے سر پر آ کر بیٹھ جاتا تھا، کئی لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان کی نماز میں اتنا خوشی ہوتا تھا کہ کہا جب جس وقت حجاج بن یوسف جو گولہ باری کروا رہا تھا وہاں پر، اور کعبۃ اللہ کی دیوار بھی ڈھہ گئی تھی، تو اس نے جب کہا جاتا ہے کہ وہ دور سے مارتے تھے، جیسے آج کل کچھ اور مزید ہو گئی ترقی اس میں، اس زمانے میں پتھر اس میں رکھ کے توپ میں رکھ کے مارتے تھے، تو کعبۃ اللہ کی ایک دیوار کارنر کی ٹوٹ گئی اور عبداللہ بن زبیر وہیں نماز پڑھ رہے تھے شہر میں، لیکن ان کی نماز میں ذرا سا بھی فرق نہیں آیا کہا جاتا ہے. اب ہم کو تو فون کے رنگ پر ہی جو ہے الرٹ ہو جاتے ہیں ہم، تو وہ تو کیسے نماز میں خوشی ہوگا کہ کبوتر ان کے سر پر آ کر بیٹھتے تھے، کہا جاتا ہے ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے کبوتر، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، یعنی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سامنے اس طرح سے. تو ایسے صحابہ کرام تھے کہ نمازیں ان کی ایسی، اور اللہ کے رسول کی مجلس میں وہ لوگ ایسا بیٹھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی کچھ سیکھنے والے بنے، یعنی سنجیدگی سے علم حاصل کرنے والے بنے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.